السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی ان کی تھوڑی سی مزید وضاحت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورت شورا میں ہم نے پڑھا کہ من کان یرید حرث الآخرت نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیه منها وما له فی الآخرت من نصیب. جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے، اور جو دنیا کی چاہتا ہے ہم اس میں سے اس کو دیں گے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی انسان جس کام کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے اسے اس کا پھل ملتا ہے. ممن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا. تو بات یہ ہے کہ انسان جب اپنی دنیا کے لیے بھی کوئی کام کرے تو وہ جائز، حلال اور درست طریقے سے کرے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے حصول کے لیے اچھا طریقہ اختیار کرو. ہر انسان کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا. جب انسان اپنی دنیا کے لیے بھی حلال طریقہ اختیار کرے گا، عمدہ طریقہ اختیار کرے گا، تو وہ بھی ایک طرح سے عبادت شمار ہوگا اور آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا. ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے اعتدال کے ساتھ روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا اگرچہ اس میں دیر ہو جائے. چنانچہ اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو، جو حرام ہے وہ چھوڑ دو. تو جب انسان حلال کی طلب کرے گا تو چاہے وہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہو، چونکہ وہ حلال کے پیچھے جا رہا ہے، جائز کے پیچھے جا رہا ہے، تو وہ اس کے لیے باعث اجر ہو جائے گا. لیکن اگر انسان حرام طریقہ اختیار کرتا ہے تو کتنی بھی اس پہ محنت کرے، دنیا کا جو فائدہ ہوگا وہ حقیر ہوگا. اسی طرح ایک اور آیت تھی 36، فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا. جو بھی تمہیں ملا ہے وہ دنیا کی زندگی کے چند روزہ فائدوں میں سے ہے، یعنی تھوڑا سا فائدہ ہے. اس تھوڑے سے فائدے میں بھی جو کچھ اب باقی ہے وہ اور بھی تھوڑا ہے. حدیث میں آتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو قلیل بنایا. یہ پوری دنیا کی دولت بھی اکٹھی کر لی جائے تو آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور اب اس میں سے، اس قلیل میں سے بھی قلیل رہ گیا ہے، یعنی بہت سے ریسورسز آلریڈی کنزیوم ہو چکے ہیں. اس کی مثال حوض کی طرح ہے، جس کا عمدہ پانی پی لیا گیا ہو اور اس کا گدلا پانی بچ گیا ہو. جتنی بھی پولوشن ہے وہ کیا ہے؟ یہی گدلا پن. سورت شورا میں ہم نے پڑھا آیت 37، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور فحش کاموں سے بھی بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب غضبناک ہو تو وہ معاف کر دیتے ہیں. بے حیائی کے کاموں سے بچنا نیکیوں کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے. بعض اوقات انسان اچھے اچھے کام کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے کام کرتا ہے کہ وہ اس کی نیکیوں کو بھی چاٹ جاتے ہیں. مثلا اگر آپ حلال کما رہے ہیں اور اس میں کچھ حصہ حرام کا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ باقی حلال کو بھی نقصان دے. اسی طرح اگر آپ صحت کے سارے اصولوں پر قائم ہیں، آپ اچھی ڈائٹ لے رہے ہیں اور آپ ان ساری چیزوں سے بچتے ہیں جو آپ کو منع کی گئی ہیں، لیکن خواہش نفس سے مجبور ہو کر تھوڑی سی چیز وہ لے لیتے ہیں جو آپ کو منع ہے، جس سے آپ الرجک ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کو پینٹ سے الرجی ہوتی ہے، اگر وہ اس کا ایک دانہ بھی لے لیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کے لیے وہی ہلاکت خیز ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر انسان نیک کام کر رہا ہے لیکن ایک فحش کام بھی ساتھ کر رہا ہے کوئی، تو اس کی باقی نیکیوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. حدیث ہے، حضرت صوبان سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جیسی سفید نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، یعنی بڑے بڑے عمل ہوں گے ان کے پاس. تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو بکھرے ہوئے غبار میں تبدیل کر دے گا. فجعلناہ ہباء منثورا، غبار بنا کے اڑا دے گا ان نیکیوں کو. حضرت صوبان نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ان کی صفات بیان فرما دیجئے، یعنی اتنی زیادہ نیکیاں ان کے پاس اور سفید نیکیاں، کوئی ملاوٹ نہیں اس میں، تو آپ ان کی خرابیوں کو واضح کر دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان اچھے نیک کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے بڑی خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ اب سب ٹھیک ہے، میں ہر چیز نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہوں، دین کی خدمت بھی کر رہا ہوں، سارے کام ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بھی دے رہا ہوں۔ لیکن بعض اوقات کسی ایک خواہش نفس سے مجبور ہو کر وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہاری جنس میں سے ہیں، یعنی انسان ہیں، رات کی عبادت کا حصہ حاصل کرتے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں جس طرح تم کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں جب تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ گناہوں کا موقع ملتا تو ان کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ اور اس دور میں تو اور بھی کتنا خطرہ ہے، کتنے خطرناک ہے یہ چیز کہ بہت سے لوگ بظاہر بہت نیک، ہر کام اچھا، اخلاق بھی اچھا، لیکن انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے۔ ایسی سائٹس جا دیکھیں گے کہ جو حرام ہے جن کا دیکھنا، ایسی چیٹنگ شروع کر دیں گے، ایسی گفتگو شروع کر دیں گے، یعنی چھپ کے دوسروں سے وہ کام کریں گے جو ان کے لیے کرنا ممنوع ہے۔ تو کہنے کو کیا ہے، چھوٹی سی بات ہے نا، انٹرنیٹ کی بھی ایڈکشن ہوتی ہے۔ اور میں نے کئی گھروں کو ایسے ٹوٹتے ہوئے اور پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس میں ہسبینڈ یا وائف ویسے بظاہر بڑے نیک، ایک دوسرے کا خیال، سب کام کرنے والے، لیکن غلط دوستیوں سے باز نہیں آتے، حرام تعلقات سے باز نہیں آتے۔ تو یہ کس قدر خطرناک بات ہے کہ ایسے بے حیائی کے کام، ایسی لینگویج، ایسی نگاہیں، ایسے کان، ایسا طرز عمل، ایسا اسٹائل، باقی ساری چیزوں کو ختم کر دے گا، سارے اعمال ان کے راکھ بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ کیونکہ وہ اللہ سے نہیں ڈرے نا، حقیقی تقویٰ تو نہیں یہ، حقیقی تقویٰ تو یہ ہے کہ انسان تنہائی میں اس طرح بیٹھے جیسے وہ سب کے سامنے بیٹھتے، اس کا مطلب یہ کہ لوگوں سے وہ زیادہ ڈرتا اور خدا سے نہیں ڈرتا۔ تو اس لیے والذین یجتنبون کبائر الاسم کے ساتھ والفواحش، کبائر الاسم کے ساتھ ایکولی فواحش کا لفظ آیا ہے کہ وہ ان سے بھی بچتے ہیں، ان کا بھی ارتکاب نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 52، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ہم نے آپ کی طرف ایک روح اپنے حکم سے بھیجی، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، یعنی نبوت سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے اس کو ایک ایسا نور بنا دیا، اس روح یا وحی کو، کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہدایت عطا کرتے ہیں، اور یقیناً آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ ایمان کیا چیز ہے، ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایمان کی اصل حقیقت نہیں جانتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور آدمی ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا، ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک اسے اس چیز کا علم نہ ہو جائے کہ جو چیز اللہ کی تقدیر کے فیصلے کے مطابق اسے لاحق ہوئی ہے وہ ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو چیز اسے پیش نہیں آئی وہ اس کو پیش آ نہیں سکتی تھی۔ یعنی اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان کا ایمان تقدیر پر نہ ہو، اور انسان یہ نہ سمجھے کہ جو کچھ مجھے پیش آیا ہے وہ دراصل وہ آنا ہی تھا۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو تم سے چھوٹ گیا وہ تم تک آنے والا ہی نہیں تھا، اور جو تمہیں ملا وہ تم سے چھوٹنے والا نہیں تھا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، فرمایا ایمان بھی کپڑے کی طرح تمہارے سینوں میں بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ ایمان بھی کپڑے کی طرح، جیسے کپڑے پہنتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پرانے ہو جاتے ہیں نا، یہ بھی تمہارے اندر پرانا ہو جاتا ہے۔ سو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے، تمہارا ایمان بڑھاتا رہے، نیا کرتا رہے اس کو۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ رمضان جب سے شروع ہوا ہے اللہ کے فضل سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایمان تازہ ہو رہا ہے، تجدید ہو رہی ہے اس کی، اور میں ہر روز اللہ کا اس پر شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ یہ تیری کتنی بڑی رحمت ہے کہ تُو نے ہمارے سال کے اندر یہ ایک مہینہ ہمارے لیے رکھا ہے کہ جس میں ہم باقی چیزوں کو چھوڑ کر یا ان سے ان کو کم کر کے تیری کتاب پر، تیری عبادت پر، تیری طرف زیادہ متوجہ ہوں اور تیرے قریب ہوں۔ اور کتنے اس میں مواقع ہیں، دن کی عبادت بھی، رات کی عبادت بھی، آخری عشرے کی عبادت بھی، دعائیں بھی، بہت ساری چیزیں۔ تو یہ ایک کمپلسری obligatory annual ریفریشر کورس ہے، ریفریشر، جیسے ہر جاب میں، ہر فیلڈ میں ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، اسی طرح رمضان بھی ایک ریفریشر کورس ہے۔ اور پھر چونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے قرآن کے بغیر بات بنتی ہی نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہم سب آئندہ بھی، یہ نہیں کہ یہ اس سال کا آخری دورہ قرآن ہو، آئندہ اگلے سال بھی میک شور کہ کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو باندھنے کا طریقہ سوچ لیں، جو بھی اللہ موقع دے، لیکن اینول ریویژن بے حد ضروری ہے۔ کچھ اور ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ریویژن بہت ضروری ہے۔ آپ کہیں گے نہیں میں تو ناظرہ پڑھ لیتی ہوں، تلاوت ہو جاتی ہے، میرا تو ختم ہو گیا، لیکن خالی تلاوت سے کتنا کچھ پاتے ہیں ہم، وہ بات تو نہیں بنتی جو کہ قرآن کی روح ہے اور مقصد ہے۔ اس لیے آج سے یہ عہد کرنا ہے، میں بھی اپنے ساتھ کر رہی ہوں کہ کچھ ہو، یا اللہ مرتے دم تک زندگی کے ہر سال میں ایک دفعہ سمجھ کے رمضان کے اندر قرآن پڑھنے کی ضرور توفیق دے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اگر اللہ نے اس مہینے کو قرآن کے لیے چنا تھا، قرآن اس میں اتارا تو کوئی وجہ تھی، لہذا ہمیں بھی اس مہینے میں خصوصی اہتمام کرنا ہے قرآن مجید کے ساتھ، تاکہ ہمارا، جیسے ہم نئے لباس پہنتے عید پر یا رمضان میں، تو اسی طرح ہمارا ایمان بھی نیا ہو جائے، ایمان میں بھی نیا پن آ جائے، اور نئی روح کے ساتھ پھر سے ہم اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے کمر باندھ لیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 11 مہینے کرتے 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 چیزیں آہستہ آہستہ پھر مدھم پڑنے لگتی ہیں، پھر اللہ کے فضل سے دوبارہ رمضان آ جاتا ہے، اور یہ کتنی اس کی رحمت ہے، صرف اس کی نوازش ہے کہ اس نے ہمیں اس کی سمجھ دی اور توفیق دی اور ہمیں یہ موقع عطا کیا۔ جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ تقویٰ کیا ہے، انسان کے اندر کی ایسی کیفیت کہ جو اس کو فوراً بتا دیتی ہے کہ دس سم تھنگ رانگ، دس از ناٹ رائٹ۔ الاسم ماہا کا فی نفسک، گناہ وہ جو دل میں کھٹک جائے اور تمہیں ڈر ہو کہ لوگوں کو نہ پتا چلے، جو کام تم لوگوں سے چھپا کے کر رہے ہو، بس اس میں تو جان لو کہ یہ غلطی کر رہے ہو، ورنہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو نفس ایسے ایسے دھوکے دیتا ہے انسان کو کہ بڑے بڑے علم والے بھی بہک جاتے ہیں، کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم قرآن ہم نے پڑھ لیا اس لیے ہم محفوظ ہو گئے۔ معلوم نہیں شیطان کہاں سے وار کرے، نفس کہاں سے دھوکا دے۔ دین کسی لبادہ اوڑھنے کا نام نہیں ہے، دین اندر اور باہر دونوں میں موافقت کا نام ہے کہ منافقت اندر سے نکل جائے۔ اور جب تک ہم اپنے محاسب خود نہیں بنیں گے، اپنا جائزہ خود نہیں لیں گے، تو بات نہیں بنے گی۔ یہ کسی نے کمنٹ لکھا ہے کہ الحمدللہ دورہ قرآن کی وجہ سے لگتا ہے کہ زندگی کی گہما گہمی مسائل الجھنوں میں ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے، زندگی سکون سے بھر گئی ہے، اور ہر بات میں چاہے تکلیف دے سے تکلیف دے ہی کیوں نہ ہو، پازیٹو پہلو نظر آ رہا ہے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، فیلنگ کیا ہونی چاہیے، عمل کیا ہو، اب سمجھ آ رہا ہے۔ پہلے تقویٰ کا یہ امیج تھا کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو پھر بھی اللہ کی موجودگی کا احساس، مگر اب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو لائف سٹائل بنایا ہے، یعنی کہ ہر چیز کے اندر، صرف الگ تنہائی میں نہیں بلکہ ہر معاملے کے اندر خدا کا خوف، ہر بات، ہر عمل، ہر سوچ، ہر ڈیلنگ، ہر فیصلہ، ہر معاملہ، اور ایون زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اللہ کا ڈر ہونا ہی ہمیں کامیاب انسان بنائے گا۔ پھر تقویٰ جب عمل میں آتا ہے تو انسان کبھی محسن، کبھی مخبت، کبھی منیب ہوتا ہے۔ یہ وہ ساری ٹرمز پیچھے گزری ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے مختلف اعمال کو کرتے وقت اللہ کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈز کے مطابق خود کو ڈھالتا رہتا ہے۔ جس طرح دنیا کی جابز کے لیے میرٹ، ڈگری، ایجوکیشن، ایکسپیرینس، سرٹیفیکیشن ضروری ہے، اسی طرح جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوالیفیکیشن اور میرٹس بتا دیے ہیں۔ اگر یہ سب ہے تو جنت، اگر نہیں تو دوسری راہ۔ دنیا کی جاب کے لیے تو ہم کتنے کورسز اور سرٹیفیکیشنز کرتے رہتے ہیں، مگر کیا ایسے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ اس کے لیے کسی سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں۔ متقی، مومن، مسلم، مفلح، محسن، مخبت، منیب، اور آج کا سبق سن کر اس لسٹ میں ایک اور بات ایڈ کر لی ہے، مستغفر، استغفار کرنے والا بھی بننا ہے، کیونکہ کل کے پارے میں بار بار استغفار کی بات ہو رہی. آپ نے یہ بات صحیح کہی کہ توبہ اور استغفار کی کثرت ہر مسئلے کا حل ہے. پچھلے 2-3 دن سے میری طبیعت بہت بے چین تھی، بظاہر سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بوجھل پن کیوں ہے. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی تو دل میں آیا کہ کوئی غلطی یا کوئی گناہ ہوا ہے جس کا وبال ہے. بہرحال میں نے جب وقت ملا توبہ کے نفل اور چلتے پھرتے رو رو کر استغفار شروع کر دیا. 3 دن بعد اللہ نے دل میں کچھ باتیں ڈالی کہ میں نے کسی سے بات کی تھی اور میرا انداز ٹھیک نہ تھا. اسے فون کر کے معافی مانگی. بھائی کسی وجہ سے بات نہیں کر رہا تھا، اس سے بات کی اور معاملہ کلیئر کیا. کسی کو ہر ماہ صدقے کے پیسے بھیجتی ہوں، وہ بھول گئی تھی، اس کو پیسے بھیجے. سبحان اللہ، آج صبح سے دل بہت مطمئن ہے. ان باتوں کو کچھ دن نہیں، ہفتے گزر گئے تھے، مگر الحمدللہ توبہ کے نفل اور استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی. اس دار قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے جیسا تعلق بن گیا ہے وہ بیان نہیں کر سکتی، مگر اتنا کہہ سکتی ہوں کہ اب لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میری زندگی میں ہر بات میں نمبر 1 ہے. کوئی بھی بات ہو تو سب سے پہلے خیال اللہ تعالیٰ کا آتا ہے، اور یہ ہے کہ اللہ ہے سولوشن فار آل مائی پرابلمز، اور میں نے کسی اور سے مسئلہ شیئر کر کے چغلی، غیبت، ظلم نہیں کرنا. اللہ کو سب پتا ہے، مجھے مسئلہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف اس کی تسبیح، حمد و ثنا کثرت سے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. اصل میں دین ہے ہی کیا، بندے کو اللہ نے بنائے کیوں ہے کہ ہم اس کے یک رخ ہو جائیں. یک رخ کیا؟ توحید پر ہو جائے. توحید کیا ہے؟ کہ ہر معاملے میں وہ سب سے پہلے وہی ہو، ہر چیز میں اسی کا حکم سب سے اوپر ہو. اور جب تک یہ روح نہیں آتی تو دین کا مقصد ہی ہم نے نہیں سمجھا، اور تقوی بھی نہیں سمجھا، اور پھر عبادت جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا وہ ہم نے حقیقی معنوں میں اس کا حق ادائی نہیں کیا. جیسے ابھی بات ہوئی تھی نا کہ اپنا محاسبہ کرنا ہر معاملے کے اندر، تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے.
السلام علیکم. The ayahs of Surah Nur and Ahzab are so clear that there is no confusion as to what and how much and where women can show their adornments. I think that the following question could help us every time we women are about to get ready with flashy clothes, jewelry and makeup. Questions are, who am I doing it for? Or, who am I getting ready for? So, if I'm getting ready for a party with mixed gathering, the answer is obvious for men and women. If I'm getting ready for work in a mixed environment, the answer is for my boss, colleagues, and other men and women. If I'm getting ready for grocery shopping, then it's for the salesman and the other men and women in the marketplace. If I'm getting ready for an appointment, then it's for the doctor and the nurses. If I'm getting ready for a party of women friends only, then the answer is for women. If I'm getting only in the house, then it's for my husband. A general smart response to the above question could be, I get ready for myself so I can feel good and fresh and smart. The response to that is we can't see ourselves except for the time that we are in front of the mirror. The rest is for the people. So someone who gets ready for herself should stand in front of the mirror all the time. May Allah give us the taqwa to follow the hudud that He has set for us and that we are successful in this dunya and akhirah. Ameen.
کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. یہ لکھتی ہیں کہ یہ آیات مجھے زبانی یاد ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ دن میں ایک مرتبہ نماز میں ان آیات کو ضرور پڑھ لوں. مجھے پورا یقین ہے کہ فرشتے ضرور ضرور مدد کو آتے ہیں. رمضان میں الحمدللہ دورہ قرآن، تراویح، قیام اللیل اور کچھ اور کام، قیام اللیل وغیرہ، اور رمضان کا اپنا الگ قرآن پڑھنا بھی، یعنی خود سے ناظرہ قرآن پڑھنا بھی. 2004 میں جب میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی تو میں نے نظر مانی تھی کہ جب تک میں زندہ ہوں روزانہ سورت بقرہ پڑھوں گی کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. مشکل سے 4 یا 5 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے، پھر یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یعنی باقی کاموں کے ساتھ یہ روز سورت بقرہ بھی پڑھتی ہوں. پھر گھر کے کام الگ ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ فرشتوں کی مدد آتی ہے، ورنہ یہ سب کام کیسے ہو سکتے تھے. 2004 میں میرا بیٹا اور میں حج کرنے گئے. پیرس میں واپسی پر ہمارا سٹے تھا، امیگریشن پر لمبی لائن تھی، 9/11 کا واقعہ ابھی تازہ تھا، میں نے نقاب لیا ہوا تھا. 2 پولیس والے آئے مجھے اور بیٹے کو لے گئے. مجھے نہ ڈر لگا نہ خوف آیا. وہ ہمیں ایک الگ کمرے میں لے گئے، ہماری تلاشی لی، سامان چیک کیا اور ہمیں امیگریشن کی لائن میں لگے بغیر لاؤنج میں لے گئے. میں نے بیٹے سے کہا بیٹا ہم کو تو وی آئی پی کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، یہ سب فرشتوں کی مدد تھی، مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ ہم کو دین کے راستے میں استقامت دے، خاتمہ بالخیر کرے اور ضرورت کے وقت فرشتے بھی مدد کو آئیں۔ بات یہ ہے کہ جو جو کچھ ہم پڑھیں اگر ساتھ ساتھ اگر اس کو اپناتے جائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بھی آپ کو مشکل سے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایسا سکون ڈال دے گا کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف اور غم سے نجات ہو جائے گی، اور خوف اور غم سے نجات اس دنیا کو بھی جنت بنا دیتی ہے۔ یہ دو چیزیں جو انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں اور انسان کو کسی کام کے قابل نہیں چھوڑتی، جو ان دو سے نجات پا گیا وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ سورۃ الزخرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ اسے سمجھو، محض تلاوت ہی نہ کرتے جاؤ اور اسی پر ہی نہ خوش رہو۔ اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، یعنی لوح محفوظ میں، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ اگر اللہ نے اس کو بلند مرتبہ عطا کیا ہے تو ہمارے سامنے اس کی اہمیت کتنی ہونی چاہیے اور اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہونا چاہیے کہ ساری کتابوں اور علوم پر سب سے اوپر ٹاپ پر، نیچے نہیں۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا اب ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں، یعنی تم کو نہ بتایا کریں، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے بدر جہاں زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا۔ کہتے ہیں کہ جتنا آسمان کی طرف اٹھتا ہے، یعنی سمندر سے جتنا اٹھتا اگزیکٹلی اتنا ہی واپس سمندر میں جاتا ہے، اور پھر پورا وہی سائیکل چلتا ہے، نہ وہ قطرہ کم ہوتا ہے اور نہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نظام بھی بہت معتدل ہے کہ ضرورت کا ہی اوپر جاتا ہے، اگر سارے سمندر خشک ہو کے اوپر چلا جائے اور وہ سب برس پڑے ہمارے سروں پر تو حال کیا ہو۔ تو یہ اللہ کو پتا ہے، ہوائیں آتی ہیں اللہ کے حکم سے اتنا ہی پانی اٹھاتی ہیں جتنا چاہیے، وہاں وہاں جاتی ہیں بادلوں کو لے کے جہاں اللہ چاہتا ہے، اور پھر ایک اندازے کے مطابق یہ سب کام ہوتا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، جیسے زمین سے فصلیں اگتی ہیں تم بھی اسی طرح قبروں سے نکل کر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ دعا تو سب کو آتی ہوگی، اگر نہیں تو یاد کر لیجئے، اور سفر کی دعائیں کے نام سے کارڈ بھی ہے جس میں اور دعائیں بھی ہیں مسنون، کیونکہ سفر کے وقت اللہ کو یاد کرنا اور پھر سفر کے لیے جو وسائل اللہ نے ہم کو دیے ان پر شکرانہ ادا کرنا لازم ہے۔ اور وہ شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ دل کے علاوہ زبان سے وہ مسنون اذکار پڑھ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں۔ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا فراموش ہے، یعنی انسان پھر بھی شرک سے باز نہیں آتا۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدا رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کا مژدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے، یعنی بیٹی کی پیدائش کی خبر، تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا بھی پوری طرح واضح نہیں کر سکتی؟ انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا ہے، کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے، یعنی انہوں نے دیکھ کے یہ سب فیصلہ کیا؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی، یعنی قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے، یعنی اپنے شرک کا الزام اللہ کو دیں گے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے، کیا اللہ ان کی باتوں کے دھوکے میں آ جائے گا؟ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنے اس ملائکہ پرستی کے لیے اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا، کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے، خواہ اس راستے سے زیادہ میں تمہیں صحیح راستہ بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہم اس کے کافر ہیں، آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی، اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی سمپل سی بات ہے کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جس نے ہماری تخلیق کی ہو، جو ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں سب سے زیادہ اسی کا وفادار ہونا چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے، بچوں کو بھی یہی نصیحت کر کے گئے تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ ہم سب کو بھی اپنی اولاد کو توحید کا سبق پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو جس کا کھاتے ہو اسی کے وفادار بنو۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں ان کو اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا، یعنی دو شہر سے مراد مکہ اور طائف ہیں، کہ وہاں کے سرداروں کے پاس قرآن آنا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے انفلوئنس سے باقی سب کو بھی مسلمان کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے کہنے کی باتیں ہیں، کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے چن لے اپنے دین کے کام کے لیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس نسل، رنگ یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے مختلف لوگوں کے سٹیٹس فرق ہے، کوئی کسی کام میں بہتر ہے، کوئی کسی کام میں، اور اللہ نے یہ فرق رکھا اس لیے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں، ورنہ اگر سب کو ایک ہی جیسا بنا دیتا تو زمین سرکشی اور فساد سے اور بھی بھر جاتی اور کوئی کام سیدھا نہ ہو پاتا۔ اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، بیڈ رومز میں جاتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں، کاؤچ سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، کیوں نہیں ہم نے ایسا کیا کہ تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف تقوی والوں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، کامیابی انہی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہر حرام، چھوٹا بڑا، ہر غلط کام چھوڑ دیتے ہیں۔